دشمن کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ حالیہ مذاکرات میں ایران اور اسلام سے امریکہ کی دشمنی ظاہر ہو گئی۔ قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس 16 جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں دہشت گردانہ بم دھماکے، درجنوں جاں بحق اور زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ دشمن کی مسکراہٹوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے قم سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے خطاب میں فرمایا کہ اگر ایمان قوی ہو اور اس کے ساتھ بصیرت و استقامت بھی ہو تو اللہ کی نصرت اور فتح یقینی ہوتی ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے 9 جنوری یا 19 دہ کی مناسبت سے، جب 1978 میں ایران کے مقدس شہر قم کے عوام نے اس وقت کی ظالم شاہی حکومت کے خلاف قیام کر کے اسلامی انقلاب کی تحریک کو مہمیز دیا تھا، قم شہر سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں علماء اور عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 19 دہ کا واقعہ مومنین کے لیے اللہ کی نصرت کا مظہر ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران مخالف امریکی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن کے محاذ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور دشمن کی مسکراہٹوں پر فریفتہ یا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کے دشمن آج بھی پوری قوت کے ساتھ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی دشمنی سے ہاتھ نہیں کھینچا ہے، البتہ دشمن جب مجبور ہو جائے گا تو پسپائی بھی اختیار کر لے گا۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ ایرانی حکام کو یہ سفارش کی ہے کہ وہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے اندرونی قوت پر توجہ دیں، باہر کی دنیا پر نظریں نہ جمائیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا کہ بیرونی معاملات کو بھی حل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سرگرم قوم اور حکومت سبھی بین الاقوامی اور علاقائی معاملات و مسائل میں فعال سفارتکاری کرتی ہے، لیکن ہماری امید اللہ کی مدد و نصرت اور ملک کے اندر پائی جانے والی توانائیوں اور استعداد سے ہونی چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمنوں نے کبھی بھی ایرانی قوم کو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے عوام پابندیوں اور عالمی اقتصادی ناکہ بندیوں کی وجہ سے ان کے سامنے جھک گئے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی قوم کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو دشمنوں کے سامنے جھک جائے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ بہت ہی خاص معاملات میں جہاں اسلامی جمہوریہ ایران مصلحت سمجھے گا اس شیطان کے شر کو دور کرنے اور مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مگر ان مذاکرات کا مطلب یہ ہرگز نہ نکالا جائے کہ ایران کے عوام بے بس یا مجبور ہو گئے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حالیہ مذاکرات کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایران، ایرانیوں، اسلام اور مسلمانوں سے امریکہ کی دشمنی ایک بار پھر واضح ہو گئی۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمنوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ ایران کی ایٹمی صنعت کا شیرازہ پوری طرح بکھیر دینا اور اس صنعت کو سرے سے ختم کر دینا چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کر سکے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے سامنے ایک ایسی قوم ڈٹی ہوئی ہے جو پرعزم، ثابت قدم اور میدان میں ابتکار عمل اپنے ہاتھ میں رکھنے والی قوم ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے انسانی حقوق کے معاملات کو دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے کے طور پر امریکہ کی جانب سے استعمال کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں بات کرے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکی حکومت دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی کرتی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گوانتانامو جیل بند کر دینے کے ایران کے بعد امریکہ نے اسے بند نہیں کیا, اور افغانستان, پاکستان اور دیگر ملکوں میں اس کے ڈرون حملے بدستور جاری ہیں جو انسانی حقوق کی پامالی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. آپ نے اسی طرح فرمایا کہ علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے یہ سارے مظالم اور شرارتیں امریکہ کی پشت پناہی سے ہی انجام پاتی ہیں. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام عالمی رائے عامہ کی عدالت میں انسانی حقوق کی پامالی کرنے کی وجہ سے امریکہ اور بہت سی مغربی حکومتوں کے خلاف مدعی ہے, اور رائے عامہ کی عدالت میں ان کا گریبان تھامے گا.
عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم حملے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق ایک کار بم دھماکے تھے جو بغداد میں فوجی بھرتی کے ایک مرکز کے سامنے اس وقت ہوئے جب بڑی تعداد میں نوجوان فوجی بھرتی کے لیے لائن لگائے کھڑے تھے. حملے میں 15 افراد جاں بحق اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے. ادھر عراق کے صوبے صلاح الدین کے مرکز تکریت اور صوبے نینوا کے مرکز موصل میں بھی فوج کے گشتی دستوں کے راستے میں ہونے والے بم دھماکوں میں کم از کم 3 عراقی فوجی جاں بحق اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. بدھ کی رات شمالی بغداد کے علاقے اعظمیہ میں مسلح افراد نے حملہ کر کے 12 عراقی سیکورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا. ایک اور اطلاع کے مطابق مسلح افراد نے شمالی عراق کے شہر کرکوک میں تیل کی ایک پائپ لائن کو بھی دھماکے سے اڑا دیا ہے. عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ پورے ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کر کے ہی دم لیں گے. عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کو ہر حال میں شکست دی جائے گی, اور ان کے غیر ملکی حامی عراق کو ایک غیر مستحکم ملک میں تبدیل نہیں کر سکیں گے. عراقی وزیر اعظم نے ان عراقی نوجوانوں سے جو نادانستہ طور پر دہشت گردوں کے ساتھ جامل ہیں اپیل کی کہ وہ قوم کی آغوش میں واپس آ جائیں, اور حکومت بھی انہیں معاف کر دے گی. عراقی وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں صوبہ الانبار کے قبائل کے موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے قبائل اور عمائدین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ فلوجہ شہر سے دہشت گردوں کو نکال باہر کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ قبائل اپنا وعدہ پورا کر دیتے ہیں تو پھر وہاں فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی. انہوں نے صوبہ الانبار میں فوجی آپریشن کے بارے میں کہا کہ یہ عراقی قوم کا مطالبہ ہے, اور اب دہشت گرد عناصر الانبار میں واپس نہیں آ سکیں گے کیونکہ فوج نے قبائل کے تعاون سے پورے صوبے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اس درمیان عراقی فوج نے صوبہ الانبار کے شہر خالدیہ میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے. اس آپریشن میں کہا جا رہا ہے کہ دسیوں دہشت گرد مارے گئے ہیں. اس درمیان اطلاع ہے کہ الانبار کے صدر مقام اور رمادی شہر میں بھی پولیس اور قبائل نے علاقے پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. پاکستان میں خصوصی عدالت نے سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو 16 جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. مشرف کے خلاف غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے میڈیکل رپورٹس پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, اور اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے پرویز مشرف کو 16 جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا. جمعرات کو سماعت کے دوران مشرف کے وکیل شریف الدین پیرزادہ نے میڈیکل رپورٹ پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق صدر کو دل کا عارضہ لاحق ہے جو شدید بیماری ہے. انہوں نے کہا کہ میں باقی بیماریوں کی بات نہیں کرتا, دل کا علاج بیرون ملک ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسپتال نے پرویز مشرف کو رخصت نہیں کیا, ابھی علاج ہو رہا ہے, اس لیے انہیں عدالت میں پیش ہونے سے مستثنا رکھا جائے. جواب میں پراسیکیوٹر اکرم شیخ نے کہا کہ مشرف نے خود ہی آرڈر دیا تھا کہ پاکستان میں بہترین علاج ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن نارمل ہے, اور اب ان کے دانتوں کا علاج ہو رہا ہے. پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری جمعرات کو احتساب عدالت میں پیش ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ یاور بخاری.
سابق صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری اپنے خلاف کرپشن کیسز میں آج احتساب عدالت کے روبرو پیش ہو گئے. عدالت میں پیشی کے باوجود ٹریکٹر اسکیم, وزیر اعظم ہاؤس پولو گراؤنڈ تعمیر کرپشن کیس اور ایس ایس جی کوٹکنا ریفرنس سمیت 4 مقدمات میں ان پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی. فاضل عدالت نے سابق صدر زرداری کی جانب سے اپنے خلاف کرپشن کیسز ختم کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 18 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو کڑے پہرے میں احتساب عدالت لایا گیا، جہاں وہ 5 منٹ تک عدالت میں رہے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد ارکان پارلیمنٹ اور مقامی رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ فاضل عدالت کے روبرو سابق صدر زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے موقف اختیار کیا کہ سابق صدر زرداری کے خلاف جو مقدمات زیر سماعت ہیں ان میں ان کے شریک مجرموں کو عدالتیں عدم ثبوت کی بنا پر باعزت بری کر چکی ہیں، اس لیے سابق صدر کو بھی بری کیا جائے۔ انہوں نے آئندہ پیشیوں کے لیے فاضل عدالت سے سابق صدر زرداری کے استثناء کی بھی استدعا کی، جس پر فاضل عدالت نے اس ضمن میں انہیں تحریری درخواست دینے کی ہدایت کی۔ سابق صدر زرداری 5 سال ملک کا صدر رہنے کے بعد اپنے خلاف کرپشن کیسز میں پہلی مرتبہ کسی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے سابقہ ادوار میں 12 مقدمات قائم کیے گئے تھے، جن میں سے 8 میں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
پاکستان کے صنعتی اور تجارتی شہر کراچی میں خوفناک دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق شام 4:40 پر ہوا اور اس کی آواز دور دور تک سنی گئی، جس کے بعد جائے وقوع سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ دھماکے سے آس پاس کی دکانوں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ کراچی کے مصروف ترین علاقے حسن اسکوائر کے قریب ہوا، جہاں ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سینئر پولیس افسر چودھری اسلم کے کنوائے سے ٹکرا دی۔ ڈان ٹی وی کے مطابق حملے میں کراچی آپریشن میں مرکزی کردار ادا کرنے والے SSP CID چودھری اسلم بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی میں مرکزی حکومت کی نگرانی میں مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم دہشت گردی کے واقعات پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی وزیر توانائی اینس مونیز نے ہندوستان کا پہلے سے طے شدہ اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ امریکہ کی وزارت توانائی کے ذرائع نے خبر دی ہے کہ ارنس مونیز کو آئندہ ہفتے ہندوستان کا دورہ کرنا تھا، لیکن اب ان کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے۔ امریکی وزارت توانائی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے دورے ہندوستان کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس دورے کو ملتوی ہونے کو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ سفارتی تعلقات میں کشیدگی کے تناظر میں امریکہ کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی تھی جب نیو یارک میں ایک ہندوستانی خاتون سفارتکار دیویانی کو امریکی پولیس نے گرفتار کر کے اس کی توہین کی۔ اس واقعے پر ہندوستان میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ بحرین کی شاہی حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے ملک کی اکثریتی آبادی سے تعلق رکھنے والے ایک اور شیعہ عالم دین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق بحرین پر مسلط خاندانی آمریت کے سیکورٹی اہلکاروں نے سرکردہ شیعہ عالم دین محمود الموسوی کو بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے ایک اور شیعہ عالم دین محمد النصیر کو اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب وہ اپنے بیٹوں سے ملاقات کے لیے حوض الجاف نامی جیل گئے تھے۔ بحرین کی شاہی حکومت اس سے پہلے سرکردہ شیعہ عالم دین یاسر عبداللہ صالح کو بھی گرفتار کر چکی ہے۔ انہیں مناما کے ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ عراق کے شہر کربلائے مولا سے زیارت کے بعد وطن واپس پہنچے تھے۔ دوسری جانب بحرین کے انسانی حقوق مرکز نے کہا ہے کہ نئے سال کے دوران عوامی مظاہروں اور انقلابی تحریک کے خلاف شاہی حکومت کے پرتشدد اقدامات میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق بحرینی عوام نے سیاسی قیدیوں کی حمایت میں ملک کے مختلف علاقوں میں جمعرات کو بھی مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سعودی شاہی خاندان میں بغاوت کے بعد متعدد شہزادوں کو گرفتار اور ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق سعودی عرب میں اقتدار کی جنگ کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود خاندان کے آخری بادشاہ ہوں گے۔ اس درمیان شہزادہ خالد بن سلطان محمد بن فہد اور ملک اور سابق وزیر داخلہ احمد بن عبدالعزیز کو ملک عبداللہ کے خلاف بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ بہت سے دیگر شہزادوں کو ملک بدر بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ سعودی انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان اقتدار کی اپنے ایک حقیقی بھائی کو منتقلی کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ عرب ذرائع کا کہنا ہے کہ دو سعودی ولی عہدوں کے یکے بعد دیگر موت اور ملک عبداللہ کی بیماری کی وجہ سے سعودی شہزادوں میں حصول اقتدار کی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ قوی امکان ہے کہ ملک عبداللہ سعودی عرب کے آخری بادشاہ ہوں گے۔ فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے جمعرات کے روز اسقلان نامی علاقے پر 3 راکٹ فائر کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے جمعرات کی صبح متعدد ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کی مدد سے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے علاقے خزا کی جانب پیش قدمی کی کوشش کی، جسے تحریک مزاحمت کے نوجوانوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے توپ خانے نے خان یونس پر گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ مشرقی غزہ پر بدھ کے روز کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی مجاہد شہید جبکہ 2 کم سن بچے زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ میں قائم منتخب فلسطینی حکومت نے پورے فلسطین میں ایک ہمگیر قومی حکومت کے قیام کے لیے بھرپور کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔
فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم کے مشیر باسم نعیم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جبکہ بالواسطہ طور پر ہونے والے تبادلہ خیال سے قومی آشتی معاہدے پر عمل درآمد قومی حکومت کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششوں کا واضح ثبوت ہے۔ حماس اور فتح جیسی بڑی فلسطینی تنظیموں نے مئی 2011 اور فروری 2012 میں بالترتیب قاہرہ اور دوحا میں باہمی اختلافات کو ختم کرنے اور قومی حکومت کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کی وجہ سے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ اسی دوران حماس کی قیادت والی حکومت نے خیر سگالی کے تحت الفتح تحریک کے 7 کارکنوں کو غزہ کی جیل سے رہا کر دیا۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے وزیر داخلہ اسلام شہوان نے کہا کہ الفتح کے 7 کارکنوں کی رہائی سے قومی آشتی کا ماحول سازگار ہوگا۔ عوامی محاذ کے سیاسی دفتر کے سربراہ محمود الزق نے بھی الفتح کے 7 کارکنوں کی غزہ کی جیل سے رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے قومی آشتی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ فلسطین کے منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے پیر کے روز غزہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 2014 کو قومی آشتی کا سال قرار دیا تھا اور بعض اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس کا فلسطین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا۔ ہنیہ نے اعلان کیا تھا کہ فلسطین کے منتخب حکومت قومی حکومت کے قیام اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر اور قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیے جانے والے الفتح کے بعض کارکنوں کی رہائی کا بھی حکم دیا تھا۔ فلسطین کے منتخب حکومت کے وزیر اعظم نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ داخلی اختلافات کی وجہ سے غزہ سے جانے والے تمام لوگ جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے اقدامات کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم رامی حمداللہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بالادستی کے لیے قومی آشتی کا حصول ضروری ہے۔ فلسطینی رہنما قومی حکومت کی تشکیل، باہمی اختلافات کے خاتمے اور تحریک مزاحمت کے دوام کو اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کے مقابلے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔
امریکی وزیر جنگ چک ہیگل نے ایٹمی جدید کاری کی پالیسی کو ضروری قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے یہ بیان کورٹلینڈ میں فضائیہ کی ایک چھاؤنی اور سینڈیان میں نیشنل لیبورٹری کے معائنے کے موقع پر دیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اپنے ایٹمی ذخائر کی جدید کاری کی پالیسی پر عمل کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی وار ہیڈز، ایٹمی آبدوزوں اور ایٹمی بمبار طیاروں کو جدید ترین خطوط پر استوار کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ نے آئندہ 30 برس کے لیے ایٹمی جدید کاری کی غرض سے کھربوں ڈالر کا بجٹ مختص کر دیا ہے۔ امریکی کانگریس کے بجٹ آفس نے دسمبر 2013 میں تخمینہ لگایا تھا کہ ایٹمی جدید کاری کے پروگرام کے لیے 10 سال کے دوران 355 ارب ڈالر کی رقم مختص کرنا پڑے گی۔ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر پابندی سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایٹمی اسلحے کی جدید کاری کے پروگرام پر $1 ٹریلین سے زیادہ کی رقم خرچ ہوگی۔ برطانوی عدالت کے متنازع فیصلے کے بعد عوام میں پولیس اور عدالت دونوں پر اعتماد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے اس پولیس اہلکار کو بے قصور قرار دے دیا ہے جس نے 2011 میں ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ 3 ماہ تک جاری رہنے والے اس مقدمے کے بعد جیوری اس بات پر متفق ہو گئی کہ مارک ڈیگن ٹیکسی سے اترتے وقت مسلح تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی پستول قتل ہونے سے پہلے 6 میٹر دور گھاس پر پھینک دی ہو۔ عدالت نے اسی بات کو بنیاد بنا کر پولیس اہلکار کے اقدام کو قانونی لحاظ سے درست قرار دے دیا ہے۔ عینی شاہدین کے بیان کے مطابق مارک ڈیگن کے ہاتھ میں پستول نہیں بلکہ موبائل فون تھا۔ لواحقین کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ گھاس سے برآمد ہونے والی پستول ڈیگن کی موت پر پردہ ڈالنے کے لیے خود پولیس نے ہی پھینکی تھی۔ عدالت کے فیصلے پر مقتول کی والدہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت پر جانبداری کا الزام عائد کیا۔ ادھر لندن میٹروپولیٹن پولیس چیف برنارڈ ہوگن نے اعتراف کیا ہے کہ سیاہ فام نوجوان مارک ڈیگن کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک کے سیاہ فام آبادی کا اعتماد پولیس سے اٹھ گیا ہے۔ واضح ہے کہ 3 برس قبل مذکورہ سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کے بعد لندن اور برمنگم سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ جیوری کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر ممکنہ ہنگامہ آرائی کے پیش نظر لندن میں پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خودکش حملے پر مجبور ہونے والی افغان بچی نے صدر حامد کرزئی سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق 10 سالہ افغان بچی اسپوجمی نے اپنے ایک انٹرویو میں صدر حامد کرزئی سے اپیل کی ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کے لیے اس کی رہائش کا مناسب انتظام کریں۔ مذکورہ افغان بچی کو اس کے بھائی نے، جو خود طالبان کا ایک کمانڈر ہے، خود کچھ جیکٹ دے کر صوبہ ہلمند میں پولیس کے خلاف حملے پر مجبور کیا تھا۔ حملہ اس وقت ناکام ہو گیا جب خود کچھ جیکٹ پھٹ نہیں سکی اور مذکورہ بچی کو پولیس اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے دہشت گردانہ حملوں کے لیے بچوں کو استعمال کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے افغان ثقافت اور اسلامی اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ دشمن کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، حالیہ مذاکرات میں ایران اور اسلام سے امریکہ کی دشمنی ظاہر ہو گئی، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس 16 جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں دہشت گردانہ بم دھماکے، درجنوں جاں بحق اور زخمی۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔